بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ بات خود قرآن مجید نے بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ مزید یہ فرمایا کہ یہ خاص رات میں اتارا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر قرآن مجید کے حوالے سے بہت اہمیت اس لیے رکھتی ہے کہ اس میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، اور رمضان کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ اس کی آخری تاک راتوں میں موجود ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے، یہ اور اس سے ضمن جو سوالات متعلق ہیں ان پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے شرکاء کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی۔ جاوید صاحب، جیسے قرآن نے کہا کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رمضان میں نازل ہوا، تو یہ شب قدر کی جو اہمیت ہے اس میں اس کا نزول، اس کا نازل ہونا اور پھر اس کی جو برکات ہیں اور اس کے جو اعزازات ہیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔
اس طرح کے معاملات میں جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں چند باتیں قرآن مجید نے خود واضح کر دی ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ یہ ایک بڑی بابرکت رات ہے، یہ بتا دیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مہمات امور کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ ان تمام امور کے فیصلے لے کر فرشتے اور روح الامین اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ یہ سلامتی کی رات ہوتی ہے، امن کی رات ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شیاطین کی در اندازی نہیں ہو سکتی۔ اتنی باتیں قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں۔ اب یہ بات کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، یہ سورہ بقرہ میں بیان ہو گئی، اس میں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے، اس سے یہ چیز خود بخود متعین ہو جاتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں تھی، یعنی جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو رمضان کے مہینے میں یہ رات آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یہ عظیم احسان فرمایا۔ قرآن مجید کے بعد دوسرے مقامات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو آسمان پر پہرے لگا دیے گئے، جنات کی در اندازی اور شیاطین کی در اندازی کو بند کر دیا گیا۔ قریش نے جب یہ کہا کہ یہ شیاطین کا معاذ اللہ کلام ہے تو قرآن نے اس کی نفی کرتے ہوئے جنات کا ایک پورا واقعہ قرآن میں بیان کیا، جنہوں نے خود اس بات کی گواہی دی کہ ہم اس سے پہلے اوپر چلے جاتے تھے، اور ملائے اعلیٰ سے جب فرشتے کوئی اللہ کا حکم لے کر آ رہے ہوتے تھے تو ہم میں سے بھی کوئی نہ کوئی اس میں سے کچھ اچک لیتا تھا، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ پہرے لگا دیے گئے ہیں، اور اگر کوئی گھات میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب اس کی پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ہم تلاش میں نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انسانوں کے ساتھ خاص معاملہ کیا ہے، تو ہم نے یہ قرآن سنا، اس پر ہم پر واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یہ رحمت فرمائی ہے کہ اپنا کلام نازل فرمایا، تو اس شان کے ساتھ یہ کلام
نازل ہوا
ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے تاکہ شیاطین کی کوئی در اندازی اس میں نہ ہو سکے۔ تو لیلۃ القدر کا خاص ذکر اسی پہلو سے ہوا ہے کہ یہ بڑے اہتمام سے معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں کیا ہے جو رات اس نے اسی طرح کے مہمات امور کے لیے خاص کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وقت ہے جو مقرر کیا گیا ہے جس میں وہ کائنات کے بارے میں بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں۔ قرآن مجید بھی ایسا ہی ایک عظیم فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوا، اور اللہ کا کلام انسانوں کو دیا گیا اور قیامت تک کے لیے اس کی ہدایت اس میں محفوظ کر دی گئی۔
ٹھیک ہے امجد جاوید صاحب، عام طور پر جب ہم ذکر کرتے ہیں مبارک راتوں کا تو دو راتوں کا ذکر لوگ کرتے ہیں، ایک شب برات کے حوالے سے جو 15 شعبان کی رات شمار ہوتی ہے، اور ایک لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ تو یہ کیا دو مبارک راتوں کا ذکر خود قرآن میں بھی موجود ہے یا ایک رات کا ذکر ہے؟
ہاں، میرے علم کے مطابق تو ایک ہی رات کا ذکر ہے، تو لیلۃ المبارکہ جو آیا ہے دوسری جگہ اس سے بھی میرے خیال میں، مطلب میرے علم کی حد تک لیلۃ القدر ہی مراد ہے، اور 15 شعبان کی رات کی سند مجھے نہیں معلوم۔ تو دوسرے یہ کہ لیلۃ القدر کی جو ایک واضح اہمیت، اس کے مبدع برکات ہونے کی ایک واضح اہمیت اصولی طور پر دو رنگ میں ہے، ایک تو یہ کہ اس کے مطلب حامل برکت ہونے کا منتہا بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو سب سے عظیم برکت اس رات میں نازل ہوگی۔ دوسرے یہ کہ جیسے جاوید صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ تمام مہمات امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ قدر کے لفظ سے ہی واضح کہ ان مہمات امور میں تشریعی اور تکوینی دونوں طرح کے امور ہیں، مطلب میری آخرت کے بارے میں بھی فیصلے ہوتے ہیں اور میری دنیا کے متعلق بھی فیصلے ہوتے ہیں،
یعنی انسانوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کرنا ہے،
مطلب اتنا الرٹ رہنا چاہیے کہ اپنی بندگی کے دونوں اجزاء کو اس میں سرگرم رکھنا چاہیے. آخرت کے لیے مجھے درکار ہے عبادت, دنیاوی مہمات امور میں اپنے لیے سازگاری کی توفیق مانگنے کے لیے مجھے درکار ہے استعانت. بندگی انہی دو پہیوں پہ چلنے والی گاڑی ہے کہ میں اللہ کی عبادت میں ہوں اور میں اللہ ہی کا محتاج ہوں, بس اب میں پورا بندہ ہوں انشاءاللہ. تو گویا اس میں پوری بندگی کو موو کرنے کا اسپیس دے دیا گیا ہے. یہ ایسی مبارک رات ہے تو پوری بندگی کی گویا پریکٹیکل اور حالی معرفت دے دی گئی ہے اس رات میں, اگر اس رات کو اس کے ضروری حقوق کے ساتھ کوئی خوش نصیب گزارنا چاہے.
صحیح, یعنی ایک رات گویا مجسم ہے ان ساری حقیقتوں.
جی جی. اور تیسری بات یہ کہ یہ مطلب یہ ذرا سی وہ جیسے جدید انداز میں ایک بات کریں کہ یہ پوری اسلامک کاسمالوجی کا یا جس کو کہیں ڈیوائن کاسمالوجی, یہ رات اس کا سینٹر ہے.
شب قدر پر ہم کچھ مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. چاہے سب ذکر ہو رہا ہے لیلۃ القدر اور قرآن کے باہمی تعلق کا کہ قرآن اس رات میں نازل ہوا اور یہ اس کی برکت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اسی سے ہم فہم قرآن کی طرف ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ اگر ہم بطور کتاب اور پورے ایک نصاب کے اس کو دیکھیں تو اس سے کیا موضوع متعین ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ہدایت. ایک یہ بات یہ ہے کہ جب مجھ سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی معرفت حاصل کروں اور ایک بندے کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزاروں, وہ میرے لیے میری بنیادی شناخت عبودیت مقرر کر دی گئی ہے, تو اس کے لیے یہ ضرورت ہے میری کہ مجھے ہدایت میسر آئے. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے کہ جب ہم نے آدم کی توبہ قبول کر لی, ہمارے پاس سے کچھ کلمات اس نے سیکھے, فتلقى آدم من ربه کلمات, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عنایت فرمائی, ان کی توبہ قبول کر لی, تو اس کے بعد ایک وعدہ کیا. وہ وعدہ یہ تھا کہ اب میری ہدایت وقتاً فقتاً آئے گی اور تم اس ہدایت کی پیروی کرو گے تو پھر تمہارے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے نہ کوئی غم. یہ اس وعدے کی تکمیل ہے. چنانچہ اس کا بنیادی موضوع ہدایت ہے, رہنمائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک ابتلاء میں ڈال کے بھیجا ہے, امتحان سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں قدم قدم پر ہمیں رہنمائی درکار ہے تاکہ ہم عبودیت کے نصب العین پر قائم رہیں. قرآن مجید وہ ہدایت ہمارے لیے لے کر آیا ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے, یعنی یہ بھی بات ایک اسلوب میں ٹھیک ہے. اس کو ہم تھوڑی سی اگر وضاحت کرنا چاہیں کہ انسان قرآن کا موضوع ہے تو اس کی شرح ہم کیسے کریں گے؟
دیکھیں, انسان کو موضوع کہنے میں کچھ تحفظات ہیں, کچھ رکاو. موضوع وہی ہے جو ابھی ارشاد فرمایا,
ہدایت.
قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے, وہ تعارف پھر اس موضوع کے تحت ہو جائے گا اور اس موضوع میں اسے صرف شدہ حالت میں ماننا ہوگا. اس سے کئی قسم کی ناہمواریاں پیدا ہو جائیں گی. تو میری رائے میں انسان کہنا موضوع کہ قرآن کا موضوع انسان ہے, یہ بات نامکمل ہے. قرآن کا مخاطب انسان ہے, ٹھیک ہے. مخاطب کبھی موضوع نہیں ہوتا. موضوع جو ہے وہ فریق غالب کا کوئی وصف ہوتا ہے,
ٹھیک ہے. ٹھیک,
وہ وصف اس میں میرے خیال ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف کا گوشہ
نہیں ہے.
نکالنا قرآن کے مقاصد سے نافہمی کہ قرآن ہدایت ہے. ہدایت اس لیے کہ میں اپنے منشئے تخلیق کی تکمیل کے قابل ہو جاؤں بالکل یقینی طور پر. اسی لیے قرآن ہدایت ہے ایصال للمطلوب کے معنی میں, ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ قرآن ہی سے یہ بات مجھے پتہ چلتی ہے کہ بطور بندے کے میری سب سے جینوئن سب سے بنیادی ضرورت طلب ہدایت ہے, اور قرآن اس طلب ہدایت جو میری فطرت کا سب سے قوی اقتضا ہے اس طلب ہدایت کو پورا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے.
ٹھیک ہے. جیسا ہدایت کی کتاب ہے اور اس کے لیے آپ نے ابھی فرمایا کہ جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ دراصل سرگزشت انذار ہے, ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ آپ فرمائیں.
میں پہلی بات کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو توجہ دلا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس زمانے میں بعض اہل علم نے یہ بات کہی کہ اس کا موضوع انسان ہے, اس میں جو خامی ہے وہ احمد جاوید صاحب نے واضح کر دی ہے. آپ سورہ فاتحہ کو دیکھیے, قرآن کی پہلی سورہ, یہ سورہ اگر آپ اس کے اوپر تدبر کریں تو یہ بتاتی ہے کہ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے انسانیت کی دعا ہے. یعنی یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اعتراف سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے, وہ سراسر رحمت ہے, اس کی شفقت ابدی ہے, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ انسان کا وہ علم ہے جو اس کے پاس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. یہ اعتراف بھی وہ کرتا ہے, بندگی کا اعتراف کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبودیت استعانت کے دونوں پہلو بیان کر دیتا ہے. اس کے بعد اصل دعا جو سامنے آتی ہے وہ ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم, یعنی ہدایت کی دعا ہے, صحیح راستہ انسان پر واضح ہو جائے. اسی دعا کا جواب قرآن ہے. تو یہ قرآن مجید نے یہ لفظ خود استعمال کر کے یہاں یہ بتا دیا کہ انسان کو یہ خواہش تھی, انسان کی یہ تمنا تھی, آرزو تھی, اور پھر آگے واضح کیا اس کو کہ کیوں یہ تمنا اور آرزو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک طرح سے پوری انسانیت کی آرزو بن چکی تھی یا بننی چاہیے تھی. اگر نہیں بنی تو اس کی وجہ غفلت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی جو ہدایت اس سے پہلے انسانوں کو ملی تھی اس کو یا ان لوگوں نے ضائع کر دیا جن پر اللہ کا غضب ہوا, یا ان لوگوں کے پاس سے وہ چلی گئی جو گمراہ ہو گئے. تو تب پروردگار نے دونوں امتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب تم دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ بعثت نبی کی دعا ہے, اور قرآن مجید اس کے جواب میں ہمارے پاس آ گیا. تو یہ خود قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ ہدایت ہے, اس کا موضوع یہی ہے. جو بات میں نے عرض کی وہی ہے کہ اب یہ ہدایت کیسے انسانوں کو دی جائے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا نا, جیسے ہم آپ بات کرتے ہیں کہ قرآن توحید بتانا چاہتا ہے, توحید پر ایک باب نازل ہو جاتا ہے, قرآن آخرت کے بارے میں بتانا چاہتا ہے, مآب پر ایک خطبہ نازل ہو جاتا ہے. یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا, بلکہ ایک پیغمبر ہے جس کے سامنے اس کی قوم ہے. پیغمبر اپنی قوم کو انذار کر رہا ہے, خبردار کر رہا ہے کہ وہ متوجہ ہو, اور متوجہ ہو کر یہ ہدایت پائے.
جی,
یعنی پیغمبر جو نعمت اس کے لیے لے کر آیا ہے اس کو پائے. اب ظاہر ہے کہ جب پیغمبر انذار کر رہا ہے تو یہ انذار پھر پیغمبرانہ انذار کے طریقے پر مختلف مراحل سے گزرا ہے. قرآن مجید اس کو لے کر نازل ہوا.
یہ جو مراحل ہیں پیغمبر کے انذار کے, ہم اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت آپ سے چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. آپ نے فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو سلوک قرآن مجید میں اختیار کیا وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی دعوت انذار کے مختلف مراحل کو بیان فرمایا ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل.
یعنی وہ ہدایت اس طرح دی گئی کہ پیغمبر انذار کر رہا ہے, اور اس کے انذار کے اندر وہ ہدایت انسانوں کو دی جا رہی ہے. یعنی وہ خبردار کر رہا ہے انسانوں کو, ایک نذیر کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے. تو اس وجہ سے پیغمبر کی یہ دعوت جن مراحل سے گزری ہے انہی کے لحاظ سے قرآن مجید میں ہدایت بھی نمایاں ہوتی چلی آتی ہے. اس کی ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے سے, اس کی دعوت سے, جس کو آپ انذار سے تعبیر کرتے ہیں. قرآن کی اصطلاح ہے, یعنی یہ علی سبیل التغلیب کا اسلوب ہے, اس میں غیر بشارت بھی شامل ہوتی ہے. تو آپ اس سے ابتدا کرتے ہیں. جب آپ اس سے ابتدا کرتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے جس میں کھلے بندوں, کھلے عام ہدایت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اس کو انذار عام کا مرحلہ کہنا چاہیے. یہ مرحلہ اگر آپ بالکل آخر میں دیکھنا چاہیں تو وہاں سے شروع ہوا ہے, جب سورہ مدثر میں کہا کم فانذر, یعنی آپ اٹھیے اور انذار عام کیجئے, لوگوں کو اب خبردار کیجئے, اور مجلسوں میں جا کر, ان کی ملنے کی جگہوں پر جا کر. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مرحلے میں یہ کام نج کی مجالس میں کر رہے تھے. اس کے بعد پھر آپ نے پبلک مقامات پر جا کر, یعنی بیت اللہ میں جا کر, اس طرح کی جگہوں پر جا کر کھلے عام اپنی دعوت پیش کرنا شروع کی. آپ اگر دیکھیں گے تو سورہ نوح میں بھی اسی طرح اس کو بیان کی ہے کہ میں نے تمہیں سرگوشیوں میں بتایا, میں نے تمہارے پاس خلوت میں بیٹھ کر بھی تم کو سمجھایا, میں نے علانیہ بھی تم تک بات یہ پہنچائی. تو انذار عام کا مرحلہ آ جاتا ہے. اس مرحلے کے گزرنے کے بعد پیغمبر ہجرت اور برات کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے, یعنی اتمام حجت کر دیتا ہے, بات بالکل واضح ہو جاتی ہے, آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے. پھر پیغمبر سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ الوداعی خطاب کریں, یعنی اب چھوڑ کے نکلنا
اس قوم سے.
تو جیسے ہی پیغمبر قوم کو چھوڑ کے نکلتا ہے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس عذاب کے دونوں رخ ہوتے ہیں, یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرماتے ہیں اسی دنیا میں اس کے نتیجے میں, اور جو لوگ نہیں مانتے, منکرین حق ہوتے ہیں, ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اسی دنیا میں, جیسے قوم نوح پر آیا, قوم ثمود پر آیا, قوم عاد پر آیا. اصل میں یہ وہ سرگزشت ہے جس کے لحاظ سے قرآن میں یہ سارا ہدایت کا مضمون بیان ہوا ہے, یعنی اس کا اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہے.
اور وہ گویا پوری انسانی زندگی کا جو احاطہ ہے کہ وہ پیدائش سے موت تک اور پھر موت سے آخرت تک, اس کے ایک پورے سارے مراحل کو گویا ایک طرح سے تمثیلاً بیان کر دیتا ہے.
بالکل ایسے, یعنی یوں سمجھ لیجیے نا کہ ہدایت تو ہماری زندگی کے ہر مرحلے سے متعلق ہے. ایک تو ہدایت کا کانٹینٹ ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ مات سے لحد تک پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، لیکن ایک پیغمبر کی جب بعثت ہوگی تو وہ کہاں سے
مراحل سے گزرتی ہے،
وہ کن مراحل سے گزرے گا؟ اللہ تعالیٰ جب پیغمبر کو مبعوث فرماتے ہیں تو وہ ان مراحل سے گزرتا ہے اور ان کے لحاظ سے اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے. قرآن مجید نے اس پوری کی پوری دعوت کو اسی ترتیب سے اپنے
بیان کر دیا. آپ جیسا شب قدر اور قرآن مجید کے باہمی تعلق سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کو رمضان کی آخری تاک راتوں میں تلاش کرو. اس کو تلاش کرنے کا مفہوم کیا ہے؟
تلاش کرنے کا میری سمجھ میں تو یہ مفہوم آتا ہے کہ آخری عشرہ خوب چوکس ہو کے گزارو، کیونکہ دوسری روایتیں بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا بہت خاص اہتمام رکھا کرتے،
اعتکاف بھی اسی عشرے میں ہے.
اس روایت میں عشرے کا پورا لفظ ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی. تو اس میں یہی ہے کہ اس میں، اور دوسرے یہ کہ کیونکہ وہ رات اتنی عظیم رات ہے اور اتنے اسرار تکوین و تشریح کی حامل رات ہے کہ وہ کوئی اس پہ بس یوں ہاتھ بڑھا کے پکڑ لینا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے کچھ غواسی کرو اور اس کی نامعلومیت کے عنصر کو قائم رکھو.
ٹھیک بات. جی صاحب، آخری تاک راتوں میں جو تلاش کرنے کا حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہدایت فرمائی، اس کی نوعیت کیا ہے؟ ہم اس کو تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں کیا اہتمام کرنے چاہیے؟
اس کی طرف اشارہ کر دیا احمد جاوید صاحب نے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے اس تلاش کا بہترین نمونہ. چنانچہ جو روایت اس میں بیان ہوئی ہے اس میں یہی ہوا کہ آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ شد میزر ہو و ایک ازائے حلہ ہو، یعنی آپ خود بھی قبر باندھ لیتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اور یہ وہ سارا عشرہ ہے جو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے. ظاہر ہے کہ اس کی تلاش بھی یہی ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی برکات کسی وقت بھی نازل ہو سکتی ہیں، کوئی لمحہ ایسا آ سکتا ہے کہ جب آپ پروردگار کی رحمتوں کے سائے میں ہوں، اس لمحے کو ہمیں تلاش کرنا ہے. کیسے تلاش کرنا ہے؟ یعنی وہ لمحہ ایسے گزر نہ جائے کہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت
غافل ہوں،
ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، ہم سوئے ہوئے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی کتاب کی تلاوت میں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں وہ وقت تلاش کریں کہ جس میں رحمت کا وہ لمحہ آنا ہے یا رحمت کی وہ رات آنی ہے. تو یہی تلاش کرنے کا مطلب ہے، کیونکہ حضور نے اس کو ایسے ہی تلاش کیا.
یہ جو کچھ محسوسات بات لوگ کرتے ہیں کہ بعض ایسے مظاہر ہوتے ہیں جیسے درخت جھکے ہوئے ہیں اور ایک اس طرح کی چیزیں انسانی مشاہدے میں بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ آتی ہیں، اس کا کوئی تعلق اس کی حقیقت سے ہے؟
دیکھیے یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے اسرار کا مشاہدہ ہو جاتا ہے. میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن مثال کے طور پر دیکھیے کہ رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے پاس بندھے ہوئے گھوڑے بھدک رہے ہیں. یہ بات انہوں نے حضور کو بتائی تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم جب تلاوت کر رہے تھے تو فرشتے قرآن سننے کے لیے آ رہے تھے. یہ ایک مشاہدہ، ایک کیفیت ہے. اس طرح کے بہت سے مشاہدات لوگ اپنے بیان بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات کسی صحیح روایت میں نہیں بیان ہوئی. ایسا نہیں کہ حضور نے اس کی یہ خاص علامتیں ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو وہ لیلۃ القدر ہوگی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ خدا تعالیٰ کی خاص رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں. اب اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی مشاہدہ کسی کو ہو گیا ہے، اس کی نفی کرنا بھی کجا ہے.
یعنی فرشتوں کا اترنا یہ اتنا غیر معمولی اجتماع ہے کہ انسانی مشاہدے میں اس کا آنا کوئی ایسا عجیب و غریب امر نہیں ہے.
یعنی کسی خدا کے بندے پر اگر تکوین کے اسرار میں سے کوئی چیز کھل گئی ہے تو اس کی نفی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے.
ٹھیک بات. آج ہم نے شب قدر کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی اور قرآن مجید کے ساتھ جو اس کا گہرا تعلق ہے اس کو بھی نمایاں کرنے کی کوشش کی اپنے شرکاء کی مدد. میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بات کو سمجھنے میں جناب جاوید احمد سلامتی اور جناب احمد
اور اقارب سے ملنا جس قدر اس کی اہمیت ہے اور ضرورت ہے اور جس قدر اس کا حکم اسلام نے دیا ہے، دیگر مذاہب میں بھی ہے لیکن اسلام نے بطور خاص دیے ہے.